من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی کرے گا۔ بڑی اہم آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ایک انسان کی اطاعت مت سمجھو، صرف ایک رسول کی اطاعت مت سمجھو، اسے دراصل اللہ کی اطاعت سمجھو۔ اب دیکھیں کہ پچھلے سبق اور اس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باتیں آ رہی ہیں، اور یہ کس لیے؟ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دین کی کوئی تعبیر، قرآن کی کوئی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، اقوال، افعال، اعمال کے بغیر ادھوری ہے، کیونکہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو کوئی منہ موڑے گا، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کو پکڑ پکڑ کے پوچھیں کہ وہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے۔ ان کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو ہم سب کے لیے قابل غور ہے یہ بات کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اپنے تمام اخلاق، آداب، اعمال میں، کیونکہ اس کے بغیر دین کی روح سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا طرز عمل بتایا گیا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافق زبان سے تو اطاعت کے دعوے کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو راتوں کو مشورے کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، یعنی اس دین کے سننے والوں میں سے، کیا باتیں ڈسکس کرتا ہے؟ غیر الذی تقول، اس کے سوا جو تم کہتے ہو، یعنی سازشیں کرتا ہے۔ بیتا کا لفظ بیت سے ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ بیتا یبیتو، رات کے وقت، کیونکہ رات کے وقت ہی انسان گھر میں آتا ہے، اگر دن میں نہ بھی ہے تو رات کو تو آنا ہوتا ہے اس کو۔ تو عربی میں یہ محاورہ ہے کسی کام میں بہت غور و فکر کرنا، کیونکہ زیادہ غور و فکر کا بہتر وقت رات ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ دن کو تو ویسے بھی نظر آ جاتا کہ یہ کہاں گروہ بنا کے لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے راز کھلتے، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے، پھر واپس جاتے، رات کو بیٹھ کے تدبیریں کرتے کہ ان کی باتوں کا توڑ کیسے کریں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے اس پیغام کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تدبیر سجھائی گئی؟ فرمایا فَآرِضْ عَنْهُمْ، ان کو اگنور کرو، ان سے درگزر کرو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ پھر کیا کرو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور یہی سبق ہے ہم سب کے لیے، کہیں پر بھی آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں غلط پلاننگ کر رہا ہے، تو اس تجسس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی انرجی ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، قوتیں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں۔ ان سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ کو رکھتے ہیں ان کے گلوں پر۔ نحر کہتے ہیں نا جہاں سے وہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس یعنی حلق۔ یا اللہ ہم تیری ذات کو ان کے حلق پہ رکھتے ہیں، مراد کیا ہے؟ کہ یا اللہ یہ کچھ نہ بول سکیں، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو پروپیگنڈا اگلنا چاہتے ہیں، یہ کر نہ پائیں، یہ چپ ہو جائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اور ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں ان کے سب شر سے بچنے کے لیے. جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے اور مزید اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ توکل آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں نیک نیتی کے ساتھ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کا ارساز، اللہ کی مدد کافی ہے، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ جب انسان پریشان ہونے لگتا ہے تو کام نہیں کر سکتا، جب غم منانے لگتا ہے تو بے عمل ہو جاتا ہے. پیچھے جنگ احد کے بارے میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ لا تہنوا ولا تحزنوا. جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہوئے، اب کیا کرو؟ نہ کمزور پڑو نہ غم مناؤ، لا تحزنوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اب کچھ کام کی سوچو. ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے؟ کوئی فوت ہو جائے نمازیں بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کرنے کا نہیں سوچتے، بس بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، غم منا رہے ہیں. مسلمان ایک با مقصد اور با عمل قوم ہے، یا اس کو ہونا چاہیے. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا کام متاثر نہیں ہوتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہر غم کے موقع پہ ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھٹی منا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کو غم لاحق ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی غم منائے تھے؟ یہ پیچھے بار بار کہا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد سے پلٹنے کے بعد اگلے ہی دن پھر اگلی کال آ گئی، چلو دشمن کے مقابلے کے لیے. کیا کیا گیا تھا جب؟ وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، زخم لگنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، فوراً اٹھ گئے، سستی نہیں کوئی دکھائی، نہ ایسا غم منایا کہ ہم تو اب اٹھ ہی نہیں سکتے، ہمارے تو اتنے شہید ہو گئے پہلے ہی، فوراً اٹھ گئے، ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نکل آئے کہ نہیں بلایا ہے، بیٹھ کیسے سکتے ہیں، کام کرنا ہے. اور ہمارا حال بالکل الٹ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو، اس کو کس اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے؟ کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اعراض برتو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اب دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی مردے پہ غم مناتے ہیں، اس کا مردے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مرنے والے کو کیا فائدہ ملتا ہے اس کا؟ وہ آپ کے غم منانے سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ الٹا پریشان ہوتا ہے بعض اوقات. اس کو فائدہ ہوتا ہے دعا سے، اس کو خوشی ہوتی ہے آپ کے نیک عمل سے جو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. غم ایک قدرتی چیز ہے، میں نہیں کہتی کہ غم ہونا ہی نہیں چاہیے، غم ہوگا، لیکن کوئی غم ایسا نہ ہو جو انسان کو بے عمل کر دے یا اس سے عمل کی صلاحیت چھین لے. کل یہ خاتون کہیں ملی مجھ کو، بہت پریشان تھی، بیچاری ماں تھی، پریشانی بجا ہے. کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے، ابھی ابھی اس کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے، کچھ پریشانیوں میں بالکل دل ہار بیٹھا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، نہ کام پہ جاتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے. بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اچھا بھلا ٹیلنٹڈ بچہ، سب کچھ جاب واب کرتا ہوا، کچھ چیزوں کو، کچھ غموں کو فیس نہیں کر سکا، ڈپریشن میں جا کے ہر چیز سے بے نیاز. اب دیکھیں کہ خود اپنے لیے کتنی اذیت، بیوی کے لیے کتنا دکھ جو ماں بننے والی ہے، ماں کے لیے کتنی اذیت، باپ کے لیے، پورے گھرانے کے لیے. ایسے تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ توکل علی اللہ. بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، ہونا تھا بس ہو گیا. توکل، کچھ چیزوں کے فیصلے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن توکل بھی اس وقت آتا ہے جب انسان اس کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ ہو، ایمان مضبوط ہو، ورنہ انسان سوچتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے جس پہ میں بھروسہ کروں. وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ تدبر جو ہے ریڈنگ سے زیادہ چیز، غور و فکر، کیا سکھا رہی ہے یہ آیت، کیا معنی ہے اس کا، کیا سبق ہے میرے لیے اس میں. صرف تلاوت نہیں، اگر صرف تلاوت کریں گے تو اختلافات نظر آئیں گے قرآن میں، کیونکہ ایک جگہ کچھ لکھا ہوا ہے. ابھی جو پیچھے ابھی آپ نے آیت پڑھی نا، کہ جو تکلیف آتی ہے وہ تمہاری اپنی جان کی طرف سے آتی ہے، اور بعض اوقات کیا بتایا گیا کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو بظاہر تو کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، لیکن اگر غور و فکر کریں تو پھر اس کی روح سے معنی میں خود بخود وضاحت پتہ چل جاتی. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے، اختلاف کثیر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ کوئی نہیں تھا، کوئی لائبریری نہ تھی، کوئی اسکالرز کا بورڈ نہ تھا، آپ خود امی تھے، آپ نے کبھی قلم نہیں پکڑا، پھر اتنی بہترین کتاب آپ کی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کی طرف سے ہے. کیوں؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب ایک کتاب لکھتے ہیں، چلے کتاب کو چھوڑے خط ہی لکھتے ہیں، چھوٹی سی رائٹنگ، جب آپ کوئی بھی لکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ لکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اپنا لکھا آپ کو پسند آ جائے؟ نہیں. آپ ایک دفعہ لکھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا، اس طرح نہیں، اس طرح لکھنا چاہیے، پھر آپ کاٹ کے پھر اور کچھ لکھتے ہیں، پھر آپ اس کو نیٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ جب لکھتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنے کے بعد 11 دفعہ پڑھا، 11 ٹائمز، ہر دفعہ چینج کر دیتی تھی، ہر دفعہ چینج، خود ٹائپ کرتی تھی، خود لکھتی تھی، کبھی کسی سے ایک لائن بھی ٹائپ نہیں کروائی، اور پھر خود لکھ کے پھر دیکھتی، نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے. ایک کتاب جس کو لکھتے ہوئے اتنے سال لگے، اس میں 11 دفعہ آلٹریشن ہوئی، اور چھوٹی موٹی تو معلوم نہیں کتنی دفعہ ہوئی ہوگی. تو میں سوچتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قلم اٹھا ہی نہیں سکتے تھے کہ اپنا لکھ کے پھر کاٹ سکیں یا چینج کر سکیں. کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ٹائپ رائٹر نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی قلم نہیں، لکھنا بھی نہیں جانتے، کوئی ہیلپر بھی نہیں آس پاس، کوئی لائبریری نہیں. ہمیں تو کام کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، کوئی کتاب لکھنے کے لیے، ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کے لیے، اور تو کچھ نہیں، اپنا پرچہ آپ کو دینے کے لیے تفسیروں کی ضرورت پڑتی، نہیں ملتی تو ناراض ہوتے ہیں. تو وہ آیتیں جو لکھی ہوئی، صرف ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو مزید کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں تو سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ صرف اگر کوئی علم وراثت کی دو آیتوں پہ غور کر لے تو اس کو قرآن کا معجزہ سمجھ میں آ جائے. اتنا بڑا قانون دو آیتوں میں دے دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک دو آیتیں آگے پیچھے اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ جو آیات ہیں، حیرت ہوتی ہے. کہیں اس میں کوئی فلاح، کوئی رخنا نظر نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں، جب دوبارہ دیکھ لیں تو پھر کہیں اور سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ جو پہلے حل ہوتا ہے پھر دوبارہ آتے ہیں اس پہ، تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ یہاں کیا ہو گیا. تو یہ قرآن جس دور میں نازل ہوا، وہاں ایک ایسی کتاب لکھنے کی کوئی بھی سہولت نہ تھی، ایک سہولت بھی نہ تھی. اور پھر آپ دیکھیں، ایک دو سال میں نہیں لکھا گیا، 23 سال میں، 23 years. مثلا اگر آپ سب آج ایک چیز لکھنا شروع کریں تو کیا خیال ہے، 23 years کے بعد آپ کا رائٹنگ سٹائل یہی ہوگا؟ فرق پڑ جائے گا نا، آپ کے جو اس میں سبجیکٹ میٹر ہوگا وہ نہیں بدل جائے گا، آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس بدل جائیں گے. آپ دیکھیے کہ میں ہر سال جیسے قرآن کی تفسیر کرتی ہوں تو ہر سال کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہوں، چند جملے بھی شاید پچھلے سال سے نہ ملتے ہوں، تھیم وہی ہے، مقصد وہی ہے، لیکن یعنی سینٹنسز کا جو سٹرکچر ہے وہ ضرور فرق ہو جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ قرآن 23 سال میں وہ جملے جو ایک دفعہ کہے گئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیکریوں پہ لکھا جا رہا تھا، چمڑے پہ لکھا جا رہا تھا، اس کے باوجود کوئی اختلافی روایت نہیں ہوئی. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ ہے. اور 23 سال میں بھی کوئی اس میں ایسا چینج نہیں آیا کہ پہلے کہہ دیا گیا ہو کہ اللہ کو مانو، پھر آخر میں کہہ دیا گیا ہو نہیں دو خدا مان لو، نہیں، کہیں نہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے پچھلے 23 سال پہ غور کریں، کون سا ایئر بنے گا؟ 2000 ہے نا، تو 23 ایئرز بیک کیا سال ہوگا؟ 77. 77 میں آپ کہاں تھے، کیا تھے، کچھ تو یاد ہوگا ہی، بڑا مشہور سال ہے 77 کا. اس سال میں آپ جو سوچتے تھے، آپ کی جو تھنکنگ تھی، کیا آج بھی وہی ہے؟ نہیں، بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، پسند و ناپسند میں اور بہت سی چیزوں میں آپ خود سے میچور ہو چکے ہیں. اس وقت بہت سے لوگوں نے کچھ جلسوں، جلوسوں، ناروں، معلوم نہیں کس کس چیز میں حصہ لیا ہوگا، اور آج آپ اپنے کیے پہ خود سوچتے ہوں گے کیا حماقت کا دور تھا، ایسی بھی کیا جذباتیت. لیکن قرآن میں ایسا کوئی فلاء نہیں کہ پہلے ایک چیز کو ایک طرح لیا گیا پھر بعد میں اس کو بدل کے کچھ اور کر دیا گیا. فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے. افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ بات چل رہی تھی منافقین کے ریفرنس میں کہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل میں کچھ کرتے ہیں، اور طرح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. منافقین کا یہ سارا طرز عمل ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے. اگر ان کا اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین ہوتا، انہیں اعتماد ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کرتے. لیکن کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آج بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی پروف کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بے بس پائیں گے کہ ہائے واقعی میں کیسے بتاؤں اس کو، میں نے تو سنا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور میں نے مان لیا اور میں ان کو اللہ کا رسول ہی مانتی ہوں، لیکن ثابت کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے. نہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں. ثابت کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ قرآن. جیسے سورت یاسین کے شروع میں آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، قرآن کی قسم کھا کر. اور قسم اللہ تعالیٰ جب کھاتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ گواہ بنانا. ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں ایک بات پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی دلیل فراہم کرتے ہیں کہ یہ چیز گواہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، تو مطلب کیا ہوا؟ کہ قرآن جو حکمت والی کتاب ہے وہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پروف کرنا پڑے تو کس کا سہارا لیں؟ قرآن حکیم کا. اس کی اتھینٹیسٹی پر بات کریں، اس کی اللہ کی کتاب ہونے پر بات کریں، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے، کثرت سے اختلاف پاتے. تو قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو امی تھے. کل والے دلائل دہرا لیجئے کہ آپ امی تھے، لکھ پڑھ نہ سکتے تھے، کہیں کوئی کاغذ نام کی چیز نہ تھی، کوئی سکالرز کا بورڈ نہ تھا جو آپ کے لکھے ہوئے کی کریکشن کرتا، ایڈیٹنگ کرتا، کوئی لائبریری نہ تھی جہاں سے ریفرنسز دیکھے جاتے، آپ ریسرچ کرتے اور اس طرح ایک نئی چیز بنا کر پیش کرتے. جیسے آج کے دور میں کسی بھی کتاب کے لکھنے کے لیے متعدد ضروریات ہوتی ہیں. پھر اس میں غیب کی بے شمار باتیں ماضی اور مستقبل سے متعلق ایسی تھیں کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں. بارہا آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے گئے کہ جن کو آپ بالکل نہیں جانتے تھے. مثلا ذوالقرنین کے بارے میں، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور آپ نے ان لوگوں کو جواب دیے جبکہ آپ نے کبھی تورات نہیں پڑھی تھی، کبھی انجیل نہیں پڑھی تھی، تو وہ جواب کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب کی تورات اور انجیل جو تھی وہ لاک اپس میں ہوتی تھی، عوام تک اویلیبل نہ تھی. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، عوام کتاب نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی کہیں وہ رکھی ہوئی تھی کہ جس سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آ کے لوگوں کو ایک نئی کتاب بتا رہے تھے. تو خود قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. پھر نہ صرف یہ کہ 1400 سال پرانی باتیں، بلکہ 1400 سال بعد جو باتیں ثابت ہوئی، مثلا اس صدی میں یا پچھلی صدی میں، پچھلی اس لیے کہنا پڑتی کہ چند مہینے تک وہ اسی تھی، تو پچھلی صدی میں جو باتیں ثابت ہوئیں 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، وہ 1400 سال پہلے کہی گئیں. 7ویں صدی میں قرآن نازل ہوا، 21ویں صدی میں آ کے وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں. مثلا ہر چیز کا جوڑے میں ہونا، مثلا ہر چیز کا پانی سے پیدا ہونا، فرعون کا جو لاش کا ملنا، پھر آسمانوں میں وسط کا ہونا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں. وہ انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی تو آپ کو وہ دلائل دیے جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو 1400 سال بعد ہم کو ملی، ثابت ہوئی. کیتھ مور کی مثال میں نے آپ کو شاید پہلے بھی دی تھی کہ جس نے جینیٹکس پہ کام کیا، امبریولوجی پہ کام کیا، اور جو ریسرچ اس نے کی تھی اسے بتایا گیا یہ تو آلریڈی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے تو یہ باتیں کسی نے ثابت ہی نہیں کی. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر اللہ کی کتاب ہے تو وہ آپ کو دی گئی کس لیے؟ آپ کو جب دی گئی تو وہ آپ کے لیے ایک ثبوت ہو گئی آپ کی نبوت پر. فرمایا یہ منافق قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کنٹراڈکشن ہوتا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آج کل بھی انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسی کنٹراڈکٹری آیات ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہوئی آپ کو ملیں گی کہ قرآن میں ایک جگہ یہ کہا گیا اور دوسری جگہ یہ کہا گیا. مثال کے طور پر ایک جگہ پر آتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. دوسری جگہ آتا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب بظاہر یہ دو آیتیں بالکل کنٹرڈکٹ کرتی ہیں اپنے لفظی معنی میں. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا کہ قرآن میں تو اختلاف موجود ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، دوسری جگہ آتا ہے وہ آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو ہے تو صحیح نا اختلاف. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تدبر. صرف ریڈنگ نہیں، تدبر، غور و فکر، اس بات کو جاننا کہ کون سی آیت کس موقع کے مناسبت سے ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی کسی ایک آیت کو پڑھ کر یا سن کر کوئی فتویٰ نہ دیجیے، اور نہ ہی کبھی اس کی تفسیر کیجیے اس طرح، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھے. مجھ سے جب کوئی کہتا ہے نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہ بالکل دین کے اگینسٹ استعمال کرتا، تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، وہ بتاتے فلاں پارے میں. بعض وقت پارے بھی غلط بتاتے ہیں. ابھی بی بی سی پہ جو آیا ہے آنر کلنگ کے بارے میں اور خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی پہ، 7 اپریل کو جو فلم آئی، تو اس میں بھی جو مختلف لوگوں سے انٹرویو کیے گئے، تو اس میں کسی نے سورۃ النساء کے 5ویں کی بجائے 6ویں پارے کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اور ریفرنس بھی غلط، ودربو ہننا کو قتل کرو کا معنی بتایا گیا اس میں. اور یہ مسلمانوں کی طرف سے افسوس ہوتا ہے نا کہ جب پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، قرآن کو جانا ہی نہیں، تو اسی طرح کے انٹرویو دیں گے آپ. تو اس کا علاج کیا ہے کہ ایک تو قرآن کا یہ لفظی ترجمہ نا سامنے سامنے، اور ایک کیا ہے پورے کانٹیکسٹ میں ایک آیت کو سمجھنا. اب اگر اس آیت کو، جیسے یہی آیت افلا یتدبرون القرآن، الگ سے آپ پڑھیں تو اس سے مراد منافق نہیں ہوں گے، اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سب کو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ میں اس کا معنی کچھ اور ہے. لہذا جب کبھی کوئی آپ سے کسی آیت پہ بحث کرنے لگے تو آپ قرآن کھول لیجئے. میں ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں، کہتی ہوں آئیے کھولتے ہیں اس کو، کھول کے پھر آیت نکال کے پھر آپ دیکھیے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے. اب مثلا کل میں نے آپ کو ایک آیت پڑھائی تھی کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، آیت 77 جو ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تو بعض لوگوں نے آپ کو پتا اس سے کیا معنی نکالا ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، یعنی نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے اور نماز قائم کرو. خود سوچیں کہ آگے کیا لکھا ہو، فلما کتب علیہم القتال سے کس طرح جائے گی آیت. یہ جو نماز میں ہاتھ اوپر بار بار کرتے ہیں تو یہ منع کیا گیا قرآن میں، دیکھو وہ لکھا ہاتھ روک کے رکھو. اب اگر آپ کہیں اچھا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اچھا ہوگا لکھا ہوگا، نہیں کرتے، ٹھیک. اچھا اب آپ اگر قرآن کھولیں، آیت پوری پڑھیں، تو مانا تو کچھ اور ہے. اللہ تقرب الصلاۃ، قرآن میں لکھا ہوا نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، اور آگے والی آیت نہ پڑھے وانتم سکارا، تو مانا تو کچھ اور نکل آئے گا. تو پھر ایسے میں ان اختلافات کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے قرآن میں؟ تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے. اور تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو اپ کرنا، پیچھا کرنا. دبر سے نا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، پیچھے کو، یعنی کسی کے پیچھے ہو چلنا، پیچھے پڑ جانا کسی چیز کے، تدبر. تو اب افلا تدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کو فالو اپ نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس میں اس کی آیات کے اندر نہیں اترتے؟ اگر اترے تو دیکھیں کہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا ایک چیلنج ہے، لاؤ اختلاف، کوئی اختلاف نہیں، ہر جگہ موافقت پیدا کی جا سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب اس کے کانٹیکسٹ سے نکل کے العام حکم پہ آ جائیے. عام حکم کیا ہے؟ کہ کسی بھی انسان کے شکوک و شبہات، کنفیوژن، اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے. پھر تیسری بات، پوائنٹس لکھ لیجیے، تیسری بات کہ افلا یتدبرون القرآن کے مخاطب صرف علماء نہیں. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تدبر صرف علماء کا کام ہے، نہیں. یہ تدبرون کس کے بارے میں آیت اتری؟ منافقین کے بارے میں بیسیکلی، اور اس کے بعد کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس سے مراد صرف علماء نہیں ہے کہ جو تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس سے مراد عام دعوت ہے کہ کوئی بھی کرے، لیکن اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اچھا تدبر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کو معنی آتا ہو. آپ غور و فکر نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو مطلب نہ جانتے. تو یہ جو آپ لفظ 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 کا ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ پہلی شرط ہوتی ہے تدبر کی. اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، فی الحال چلیں پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے، یہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے ایک طرح سے. محض فہم نہیں ہوتا، محض ایکسپلینیشن نہیں ہوتا، غور و فکر، وہ دیکھو پیچھے یہ پڑا تھا آگے یہ کہا گیا، حدیث میں اس کا جواب یوں آتا ہے، مختلف طرح سے اس کے اندر پینیٹریٹ کیا جاتا ہے مختلف مقامات پر، کہیں لغت کا ریفرنس ہوتا ہے، کہیں حدیث کا، کہیں شعر کا، کہیں کسی چیز کا، یہ سب چیزیں مل کر، یعنی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کرنا تدبر نہیں ہوتا، لیکن کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کے معنی کو جان کر اس میں غور و فکر کرنا. تو تدبر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ معنی معلوم ہو. ٹھیک، پھر جب معنی معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد صرف معنی کافی نہیں، بلکہ اس کے آگے پیچھے کے جو مفہوم ہے اور اس کا جو اصل مطلب ہے وہ بھی ضروری ہے. اگرچہ ہر شخص کو تفسیر نہیں کرنی چاہیے کہ ہر شخص اٹھے اور اپنی دل پسند باتیں کر کے تفسیر شروع کر دے، لیکن جب تفسیر شروع کی جائے تو اس کے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں. انشاءاللہ ایک سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جائے گا علوم القرآن کے نام سے، عموماً ہم سیکنڈ ٹرم میں پڑھاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ اس وقت تک یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے تو آپ کو پڑھا دیں گے، ورنہ پھر اینڈ پہ لے جائیں گے. دیکھیں جو اللہ کو منظور. تو اس میں پھر تفسیر کرنے کی شرائط بتائی جاتی ہیں، تدریس قرآن کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کس طرح قرآن کو آگے ایکسپلین کریں، کس طرح پڑھائیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کا بنیادی علم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کسی شاعر کی شاعری کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اقبال کی پوئٹری کو، تو آپ جانے ہی نہ اقبال کون تھے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا پڑھا انہوں نے، ان کی شخصیت کیا تھی، اور لگ جائیں آپ ان کے شعر تفسیر کرنے تو نہیں کر پائیں گے. تو وہ علوم کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ عموماً لوگ ان علوم کے نام سے ڈر جاتے ہیں، ہم کو تو نہ علوم آتے ہیں اس لیے ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. وہ ایسا نہیں کہ انسانی استطاعت سے باہر کوئی چیز ہے، یہ صرف مخصوص لوگوں کی اجارہ داری ہے. وہ بھی ایسے ہی علوم ہیں جیسے آپ اور سکولوں کالجوں میں بہت سے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی. بہرحال یہاں اتنی بات ہی کافی ہے.